أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وإمام المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد المصطفى وعلى آله الطيبين المعصومين سيما بقية الله الإمام المهدي في الأرضين أجل الله فرجه الشريف أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مات ولم يعرف امام زمانه مات میتۃ جاہلیہ. ایک صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. مومنین کرام، پروردگار آپ سب کی ماہ رمضان کی عبادات، طاعت، مناجات، دعائیں سب کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں. ماہ رمضان ماہ توحید ہے، ماہ پروردگار ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو، اس اپنے مہینے کو کچھ اس انداز سے قرار دیا ہے کہ ہر روز روزہ دار کو کہا ہے کہ دعائے افتتاح پڑھو، اور دعائے افتتاح تمام آئمہ میں سے فقط ایک امام، بارہویں امام کے ساتھ خاص دعا ہے کہ جس میں روزہ دار بارہویں امام کے محبت اور اشتیاق اور ان کے ظہور کی طلب کی دعا کرتا ہے اور اللہ سے مہدی کے فراق کا شکوہ کرتا ہے. تو خدا نے اپنے مہینے کو اپنے زمانے کے ولی کی دعا کے ساتھ مکمل کیا ہے. یہی بات تو ہم شیعہ شروع سے ہی کرتے چلے آ رہے ہیں کہ توحید بھی ولایت کے بغیر مکمل نہیں ہوتی. ماہ رمضان کئی جہات سے مولا امام زمان سے تعلق رکھتا ہے، اور یہ پروردگار کی مشیت ہے کہ اس نے ماہ رمضان کے اندر بہت ساری چیزوں کو زمانے کے ولی کے ساتھ جوڑ دیا ہے. ایک تو یہی دعا افتتاح تھی، اور دوسرا شب قدر جیسی بابرکت رات، کہ اس رات کو بھی اللہ نے اپنی مشیت کے مطابق یہ فیصلہ کیا کہ سارے اعمال زمانے کے ولی کی بارگاہ میں پہنچیں. تو بس یہ دو مناسبتیں جو ہیں وہ ہمیں بتا رہی ہیں کہ یہ ماہ خدا ماہ امام زمان بھی ہے. صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد. ایک اہم ترین فریضہ جو ہے ہمارا، میں نے جیسا کہ حدیث آپ کی خدمت میں تلاوت کی، اور یہ حدیث آپ نے کئی بار سنی ہوگی ممبروں پر یا درس کے مقام پر، کئی دفعہ اس کو تلاوت کیا گیا ہوگا. یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان ہے کہ جسے نہ کہ صرف ہم شیعوں نے اپنی کتابوں میں بیان کیا ہے، اہل سنت نے بھی اپنی کتابوں میں بیان کیا ہے. اس میں ہم سب اکٹھے ہیں، پورا عالم اسلام یہاں متفق ہے. اور وہ فرمان کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی اس حالت میں مرا کہ زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو، وہ جاہلیت کی موت مرا. اب یہ حدیث سینکڑوں بار پڑھی گئی، آپ نے سنی، لیکن کچھ چیزیں یہاں انشاءاللہ قابل غور ہیں. ایک تو ہمارے لیے مسئلہ حل ہونا چاہیے کہ جاہلیت کیا ہے، چونکہ آج میرا موضوع جو ہے وہ معرفت امام زمان ہے، اور میں نے لفظ معرفت کی بھی تھوڑی سی وضاحت کرنی ہے کہ معرفت ہوتی کیا ہے، اور آئمہ کی معرفت ہم پر کیوں ضروری ہے، اور مولا امام زمان کی معرفت کیوں ہم پر واجب ہے. تین مرلوں میں تھوڑی سی گفتگو کروں گا، انشاءاللہ آپ کی توجہ جو ہے وہ شامل حال رہے. حدیث کے اندر آیا لفظ جاہلیت، کہ اگر زمانے کے امام کی معرفت نہیں ہے تو جاہلیت کی موت ہے. اور یہ ہمارے ماہرین حدیث اور علماء یہ فرماتے ہیں کہ جب زبان رسالت پر جاہلیت آئے تو اس سے مراد قبل از اسلام کی جاہلیت ہوتی ہے. ہاں، جب آئمہ معصومین کی زبان پہ لفظ جاہلیت آئے تو اس سے مراد اسلام کے بعد والی جاہلیت ہے. دو قسم کی جاہلیتیں ہیں، ایک جاہلیت کو رسول اللہ نے آ کے ختم کیا اور ایک جاہلیت کو رسول کا یہ آخری وصی آ کے ختم کرے گا. وہ جاہلیت جو قبل از اسلام ہے اسے ہم کہتے ہیں کفر، شرک، اور وہ جو جاہلیت بعد از اسلام ہے کہ جس میں ہم ابھی مبتلا ہیں وہ ہے گمراہی، وہ ہے منافقت، وہ ہے فرقہ بازی، وہ ہے بدعتیں، وہ ہے انحراف، کہ جس کی وجہ سے مختلف مذہب بن رہے ہیں، ہر روز نئے نئے فرقے بن رہے ہیں. رسول اللہ نے کفر و شرک کو ختم کیا، مہدی منافقت اور گمراہیوں کو ختم کرے گا. تو یہ دونوں جاہلیتیں دو محمد ختم کریں گے. وہ جو محمد پیغمبر تھا اس نے کفر و شرک کو ختم کیا، اور جو اس کا ہم نام محمد جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں وہ آ کے تمام ان گمراہ فرقوں کو ختم کر کے اسلام کو ایک ہی مسلک اور مسلک اہل بیت کے تحت متعارف کروائے گا. صلوات پڑھیں بار محمد و آل محمد. تو رسول اللہ فرماتے ہیں جاہلیت کی موت مرے گا، یعنی اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی شخص زمانے کے امام کی معرفت نہیں رکھتا وہ مسلمان نہیں مرے گا، یقیناً مسلمان نہیں مرے گا. اتنا اہم مسئلہ ہے. چونکہ کچھ اور بھی احادیث ہیں جو کہتی ہیں کہ اگر زمانے کے امام کی معرفت نہیں، ماتا یہودیہ و نصرانیہ لیس بمسلم، وہ یہودی نصرانی تو مر سکتا ہے لیکن اسلام کی موت نہیں مر سکتا. پس عزیزان گرامی، یہ معرفت ایک ایسا واجب ہے کہ جس کے بغیر ہمارے باقی جتنے بھی ارکان، جتنے بھی اظہار اسلام، جتنے بھی اعمال، وہ بے معنی ہو جاتے اگر مجھے زمانے کے امام کی معرفت نہیں ہے تو رسول کی نگاہ میں ابھی مسلمان ہی نہیں. چونکہ یہ جو کہا گیا کہ وہ جاہلیت کی موت پہ مرے گا، یعنی اگر موت جاہلیت پہ ہے تو زندگی بھی جاہلیت پہ ہے. تو پھر اس کا مطلب ہے یہ جو ہم نمازیں، روزے، یہ ساری چیزیں کہاں ہیں؟ یہ تو پھر آئمہ علیہ السلام کے فرامین ہیں کہ لا یقبل اللہ من العباد عملاً الا بمعرفتنا. لوگوں غلط فہمی میں نہیں رہنا، اللہ نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ وہ اپنے بندوں کے اعمال کو ہماری معرفت کے بغیر قبول نہیں کرے گا. تو بس ہماری ساری چیزیں آئمہ کی معرفت کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. امام کی معرفت ہے تو یہ اعمال اپنی اصلی شکل میں، اپنی حقیقی شکل میں وہ تمام ثواب اور اجر رکھتے ہیں جو ہونا چاہیے، اور اگر وہ معرفت نہیں ہے تو یہ اعمال بے معنی ہو جاتے ہیں. اتنی ضروری ہے امام کی معرفت. ایک دفعہ مولا امام حسین علیہ السلام سے پوچھا گیا، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پوچھا گیا کہ پروردگار کی معرفت کیا ہے؟ اللہ کی معرفت کے بارے میں سوال ہوا تو سید الشہداء نے جواب دیا، کہتے ہیں کہ معرفت و اہل کل زمان امامہم الذی یجب علیہ طاعتہم. اے خدا کی معرفت کے بارے میں سوال کرنے والے شخص، سن، اگر اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے تو خدا کی معرفت اسی وقت حاصل ہوگی جب اپنے اس امام کی معرفت حاصل کرے گا کہ جس کی اطاعت تم پر واجب ہے. یعنی مولا کے فرمان کے مطابق خدا کی معرفت بھی حاصل نہیں ہو سکتی جب تک ہم امام کی معرفت حاصل نہ کریں. پہلے تو لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی، آج دنیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اب ہمیں سمجھ آ رہا ہے. بہت سارے لوگ توحید کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ان کے عمل میں ہزاروں زمین و آسمان کا فاصلہ ہے. ایک شخص کمزور آدمی پر چھری چلا رہا ہے, وہ بھی توحید کا نعرہ بلند کر رہا ہے, اور ایک شخص کہہ رہا ہے کہ کمزوروں پر ہاتھ نہ اٹھاؤ, بلکہ قاتل کو پانی پلا رہا ہے, وہ بھی توحید کا نعرہ بلند کر رہا ہے. توحید کتنی چینج ہو گئی. آپ نے دیکھا عراق میں, شام میں اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے تھے, مظلوم اور کمزور لوگوں کو ذبح کرتے تھے, وہ بھی اہل توحید تھے. اور ایک ہم اہل توحید کہ جن کے امام نے قاتل کو جب تھکا ہوا پایا, پیاسا پایا, تو فرمایا اس سے پہلے کہ اللہ کا حکم جاری کرو اسے پانی پلاؤ, ایک یہ بھی توحید ہے. تو یہ کیوں, یہ دو قسم کی توحید کیوں ہے؟ اس لیے کہ امام کی تبدیل ہونے سے توحید تبدیل ہوئی ہے. حالانکہ قرآن وہ بھی پڑھتے ہیں, احادیث وہ بھی پڑھتے ہیں, لیکن جس امام نے انہیں راہ توحید بتانی تھی اس امام کے تبدیل ہونے سے توحید اپنے تمام معنی میں تبدیل ہو گئی. اب ان کا خدا انہیں کہہ رہا ہے کہ کمزوروں پہ ہاتھ اٹھاؤ, خواتین پہ بھی ہاتھ اٹھاؤ, بچوں کو بھی ذبح کرو, اور ادھر ہمارا خدا کہہ رہا ہے کہ جو آپ سے نہیں لڑ رہا آپ پر حرام ہے اس پہ ہاتھ اٹھانا. تو یہ خدا کے دو حکم کیوں ہیں؟ دو حکم نہیں ہیں, خدا کا ایک حکم ہے. جس امام نے بتانا تھا وہ دو قسم کے ہیں, وہ دو قسم کے. تو بس امام کی تبدیلی سے توحید تبدیل ہو جاتی ہے. اس لیے سید الشہداء نے کہا کہ اے توحید کے طالب, اس سے پہلے کہ تو توحید کی طرف آ پہلے اپنے امام کو پہچان, پھر تجھے صحیح راستہ ملے گا خدا تک پہنچنے کا. آخر وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں, ان کی تفسیریں کیوں مختلف ہو جاتی ہیں, ان کی تشریحیں کیوں مختلف ہو جاتی ہیں, ان کے فتوے کیوں مختلف ہو جاتے ہیں؟ ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں, ہمارا دین کیوں ہمیں ایک اور انداز سے درس دیتا ہے انسانیت کا؟ وہاں بربریت ہے, یہاں انسانیت ہے, کیوں؟ جس امام نے تفسیر بیان کرنی تھی, جس امام نے معنی اور مفاہیم بیان کرنے تھے, اس امام کے تبدیل ہونے سے قرآن اپنے معنی تبدیل کر لیتا ہے. تو لہذا قرآن کو اہل قرآن کے پاس آ کے تلاش کرو. صلوات پڑھیں بار محمد و آل محمد. بس عزیزان گرامی, معرفت اتنی ضروری ہو گئی, یہ جو میں نے تھوڑی سی تمہید باندھی ہے کہ حقیقی اسلام مشروط ہے زمانے کے امام کی معرفت سے, اور اعمال کی قبولیت مشروط ہے امام کی معرفت سے, توحید مشروط ہے امام کی معرفت سے. تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ معرفت کیا ہے, معرفت کسے کہتے ہیں؟ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں, جیسا کہ اردو زبان میں معرفت کا جو معنی کیا جاتا ہے وہ یہ کیا جاتا ہے کہ معرفت یعنی شناخت, معرفت یعنی علم. یہ اردو زبان کی کوتاہی ہے کہ وہ بعض عربی تعبیروں کو, عربی الفاظ کو صحیح معنوں میں ان کا معنی جو ہے وہ ہم پر واضح نہیں کرتی. حقیقت یہ نہیں ہے, شناخت ہے معنی لیکن کامل نہیں, علم ہے معرفت کا معنی لیکن کامل نہیں. میں تھوڑی سی مزید اس کو تھوڑا سا کھولتا ہوں تاکہ آج آپ یہاں سے اٹھیں انشاءاللہ معرفت کا مطلب جو ہے وہ ہمیں آتا ہو. ہزار دفعہ یہ لفظ معرفت سنا ہے, فرق یہاں ہے عزیزان گرامی کہ میں تھوڑی سی مثال دیتا ہوں. عالم بے عمل ہو سکتا ہے لیکن اہل معرفت کبھی بھی بے عمل نہیں ہو سکتے. کبھی بھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ اہل معرفت بے عمل ہوتے ہیں, تو پھر فرق کہاں ہے؟ وہ بھی علم ہے, یہ بھی علم ہے, اس علم اور اس علم میں کیا فرق ہے؟ وہ علم کے اندر بے عملی آ سکتی ہے لیکن اس علم کے اندر بے عملی نہیں آ سکتی. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو علم ہے معرفت والا, اس میں انسان صرف علم حاصل نہیں کرتا, مرحلہ یقین و ایقان تک بھی پہنچتا ہے. یعنی ہم یوں تعریف کریں گے کہ معرفت وہ شناخت ہے جس میں انسان کو یقین حاصل ہو، معرفت وہ علم ہے جس میں انسان کو یقین حاصل ہو. ہر علم معرفت نہیں ہے، معرفت وہ علم ہے جس میں یقین ہو. اور آپ کی خدمت میں میں عرض کروں گا کہ لازمی نہیں ہے کہ انسان کو جس چیز کا علم ہو وہ اس پہ یقین بھی رکھتا ہو. جس علم پر یقین رکھے گا وہی معرفت بنے گا، اور اگر یقین نہیں رکھے گا تو معرفت نہیں ہوگی. اب آپ سوچیں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھے علم ہو اور یقین نہ ہو. میں بھی اس کی مثال دے دیتا ہوں، ابھی آپ کے سامنے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. مجھے یہ بتائیے، آیا ہمیں یقین ہے، آیا ہمیں علم ہے کہ پروردگار ہے؟ کوئی ہے شخص جسے یہ علم نہ ہو؟ ہے، سب کو علم ہے. اور یہ بھی علم ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. توجہ ہے میری طرف، ہمیں یہ علم ہے کہ پروردگار ہمیں دیکھ رہا ہے؟ علم ہے. لیکن اب میں آپ سے پوچھوں گا، یقین ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے؟ فرق یہاں معلوم ہو گیا. اچھا چلو میں ایک اور مثال دیتا ہوں آپ کی خدمت. مثال یہ دیتا ہوں کہ آپ کسی جگہ پہ تشریف فرما ہے، کسی کمرے میں بند ہے کمرہ، ایک اور بچہ بھی وہاں بیٹھا ہوا ہے. بچہ آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ کو علم ہے کہ یہ بچہ مجھے دیکھ رہا ہے. اب آپ کو کئی گھنٹے بیٹھنا پڑے، کوئی ایسا کام کریں گے جو آپ کی شخصیت کے خلاف ہو؟ کیوں؟ چونکہ یہاں صرف علم نہیں ہے، یقین بھی ہے کہ بچہ مجھے دیکھ رہا ہے. اگر بچے کو اٹھا دیں، ایک چھوٹا سا کیمرہ لگا دیں، اب آپ کیمرے کو دیکھ رہے ہیں، بند کمرہ ہے، کوئی بھی نہیں ہے، کیمرے کو دیکھ رہے ہیں، اور کیمرے کے پیچھے کوئی مانیٹر ہو. اب آپ کو صرف علم نہیں ہے، یقین بھی ہے کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے، تو آپ کو پورا دن بھی بیٹھنا پڑے، آپ اپنی شخصیت کے خلاف، اپنی دینی شخصیت کے خلاف کوئی کام نہیں کریں گے. تو جب مجھے بچے کی آنکھ پر یقین ہے اور کیمرے پر، کیمرے کی اس الیکٹرونک آنکھ پر یقین ہے، تو پھر اللہ کی آنکھ پر یقین کیوں نہیں؟ اللہ کی آنکھ پر یقین، وہاں صرف علم ہے. ہاں جب میں پروردگار کی آنکھ پر یقین پیدا کروں گا، اس وقت اہل معرفت کہلاؤں گا. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. امام خمینی رحمۃ اللہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگو، تم ہمیشہ خدا کی نگاہوں کے سامنے ہو، ہمیشہ پروردگار کی نگاہوں کے سامنے ہو، اس کی آنکھ کا حیا کر لیا کرو، حیا کر لیا کرو. یعنی ہمیں یہ جب یقین ہو جائے گا کہ ہمیں پروردگار دیکھ رہا ہے، یہیں سے ہم معرفت کی وادی میں اپنا قدم رکھیں گے، یہیں سے معرفت. تو پھر ہر وہ عقیدہ جس میں ہم علم کے بعد یقین کی منزل پر قدم رکھتے ہیں، وہ معرفت کی وادی ہے، یہ اہل معرفت میں سے ہیں. اب آپ کو امام کے حوالے سے جو میں نے حدیث آپ کی خدمت میں بیان کی، کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ جو شخص زمانے کے امام کی معرفت نہیں رکھتا، غور فرمائیے گا، بڑا ہی لطیف نقطہ ہے. پاک پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا کہ زمانے کے امام کا علم نہیں رکھے گا، لفظ معرفت آیا ہے، پیغمبر کی کلام ہے، آخر عام کلام نہیں ہے. پیغمبر فرما رہے ہیں کہ جو زمانے کے امام کی معرفت نہیں رکھے گا، یہ نہیں کہا علم نہیں رکھے گا، معرفت نہیں رکھے گا، وہ جہلیت کی موت مرے گا. بس اس کا مطلب ہے اگر کوئی علم بھی رکھتا ہے، وہ بھی جہلیت کی موت مر سکتا ہے. وہ جو چیز ہمیں یقینی طور پر نجات دے گی، وہ معرفت ہے، وہ معرفت ہے عزیزان اللہ. اچھا یہ تو آپ نے ان لوگوں کے بارے میں سنا کہ جو معرفت نہیں رکھتے تھے اور دنیا سے گئے. اب میں ایک روایت آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں ان لوگوں کے بارے میں کہ جو معرفت رکھتے ہیں، اہل معرفت، ان کا کیا مقام ہے. انتہائی توجہ چاہوں گا. ہمارے پانچویں امام، امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و علی محمد. انشاءاللہ آپ کے کوئی سوالات ہیں تو ذہن میں رکھیے گا، آخر میں 10-15 منٹ ہم نکالیں گے. ابھی تک تو آپ نے یہ روایت سنی کہ جو معرفت نہیں رکھتا وہ جاہلیت کی موت مرا، کفر کی موت مرا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو معرفت رکھتا ہے ان کی موت کیسی ہے، ان کے بارے میں بھی کچھ جاننا چاہیے تاکہ بات مکمل ہو جائے. ہمارے پانچویں امام فرماتے ہیں کہ من مات وہو عارف لامام زمانہ، کہ جو شخص اس حالت میں مرے کہ زمانے کے امام کی معرفت رکھتا ہو. پہلے تو آپ نے سنا تھا نا جو نہیں رکھتا، اب جو رکھتا ہو معرفت، اس کے بعد معصوم نے ایک عجیب جملہ فرمایا، فرماتے ہیں لم یزرہ تقدم ھذا الامر تاخرا، جو زمانے کے امام کی معرفت رکھتا ہو اب اس کے لیے فرق نہیں پڑتا مہدی کا ظہور پہلے ہو جائے یا بعد میں ہو جائے، اب فرق نہیں پڑتا چونکہ اس کے لیے یہ غیبت بے منزلہ مشاہدہ ہو چکی ہے، وہ اپنے امام کے قریب ہو چکا ہے، اپنے امام کو محسوس کر رہا ہے، اپنے امام کے قرب کو پا چکا ہے. ہو سکتا تھا یہ بات کسی کی سمجھ میں نہ آئی ہو، پھر امام نے دوبارہ اس جملے کو دہرایا ایک اور نئے انداز. فرماتے ہیں من ماتا وہو عارف لامام زمانہ ہی، جو شخص اس حالت میں مرے کہ اپنے زمانے کے امام کو پہچانتا ہو. فرماتے ہیں کہ الذی کمن کانا ہوا مع القائم فی فسطاتہ، وہ اس شخص کی مانند ہوگا جو قائم کے ساتھ اس کے خیمہ میں رہتا ہو. تو بس اہل معرفت کیسے ہوتے ہیں؟ اہل معرفت وہ ہوتے ہیں جو اپنے مولا کے خیمہ میں رہتے ہیں، کہ جو ہر آن اپنے آپ کو اپنے امام کے خیمہ میں سمجھتے ہیں، ہر آن جن کے شب و روز اپنے امام کے خیمہ میں گزرتا ہوں، فرق نہیں کرتا ان کے لیے کہ ظہور پہلے ہو یا بعد میں ہو، وہ اپنے آپ کو ہمیشہ اپنے امام کی نگاہوں میں پاتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ان کا اخلاق، کردار، ان کی گفتار اہل علم کی مانند نہیں ہوتی بلکہ اہل معرفت کی مانند ہوتی ہے. ان کے علم میں، ان کی شناخت میں کبھی بھی نافرمانی نہیں ہوتی، کبھی بھی سرکشی نہیں ہوتی، وہاں صرف اور صرف تسلیم ہے، تسلیم ہے اپنے امام کے بارگاہ میں. گفتار میں بھی وہ سوچتا ہے مولا کی بارگاہ میں بات کر رہا ہوں، کیسی بات کروں، اور جب کوئی عمل کرتا ہے تو اس وقت بھی عمل کرنے سے چند سیکنڈ پہلے زمانے کے امام کو یاد کر لیتا کہ ان کی بارگاہ میں یہ عمل کر رہا ہوں. اس لیے اہل معرفت کبھی بھی خطا نہیں کرتے. دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو اہل معرفت قرار دے. ایک صلوات پڑھنے والے محمد وارا. تو بس یہ جو روایات کی روح سے آپ کی خدمت میں میں نے عرض کیا، اس سے یہ ثابت ہوا کہ آج ہم جس امام کے زمانے میں ہیں، جس امام کی ہم امت ہیں، ان کی معرفت کے بغیر نہ میری توحید مکمل، نہ میرے اعمال پروردگار کی بارگاہ میں مقبولیت کے درجے پر پہنچیں گے، اور نہ میرا اسلام اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا. تو بس میرا پہلا فریضہ یہ ہے کہ اپنے مولا کی معرفت حاصل کروں. یہ میری گفتگو کا پہلا مرحلہ مکمل ہو گیا. اب دوسرا مرحلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ معرفت کیسے حاصل کروں. یہ تو سمجھ گیا کہ معرفت یقین کو کہتے ہیں، کیسے حاصل کروں؟ عزیزان گرامی، معرفت کی پہلی منزل یہ ہے کہ اپنے مولا کے بارے میں کچھ پڑھیں، کچھ مطالعہ کریں، کچھ سنیں اپنے امام کے بارے میں کہ میں کس امام کے زمانے میں ہوں، وہ امام اپنی ذات، اپنی شخصیت، اپنی صفات میں کیسا ہے، اور وہ امام کہاں ہے، اور اگر وہ غائب ہے تو کیوں غائب ہے، اور کیسے ظہور کرے گا، اور اس غیبت کے زمانے میں میرے کیا وظائف ہیں، میری کیا ذمہ داری ہیں، مولا مجھ سے کیا چاہتے ہیں، مولا کی منشا کیا ہے، مولا کے فرامین کیا ہے، میں جو ان کی امت کا فرد ہوں امام مجھے کیسا شیعہ دیکھنا چاہتے ہیں. یہی سے میری معرفت کا آغاز، یہی سے میری معرفت کا آغاز. اب پتہ نہیں ہم لوگ اپنے امام کو پڑھتے بھی ہیں یا نہیں. مجھے لگتا ہے کہ جس طرح توجہ کرنی چاہیے تھی یوسف زہرا پر ہم ویسی توجہ نہیں کر رہے ہیں. لگتا ہے ایسے چونکہ مولا کا بارہا یہ شکوہ پہنچا ہے. فرماتے ہیں کہ انا غیر محملین لمراتکم, اے میرے شیو میں نے تو تمہیں تمہارے حال پر نہیں چھوڑا, کبھی بھی نہیں چھوڑا. ولا ناسینا لذکرکم, اور کبھی بھی میں نے تمہیں نہیں بھلایا, ہمیشہ تمہیں یاد رکھتا ہوں لیکن تم مجھے بھول چکے. ولولا ذلک, اگر مہدی تمہیں بھلا چکا ہوتا, لنزل بكم اللاوا, پتہ نہیں کیا کیا مصیبتیں تم پر آتی, واستلمکم الاعداء, اور دشمن اب تک تمہیں ختم کر چکا ہوتا. یہ جو تم زندہ ہو, یہ جو تم ترقی کر رہے ہو, یہ جو تم عزاداری کر رہے ہو, یہ جو مسجدوں میں اذانیں دے رہے ہو, نمازیں پڑھ رہے ہو, یہ جو محمد و آل محمد کے دین پر علن اعلان چل رہے ہو کہ 11 اماموں کے دور میں تم نے تقیہ کے عالم میں زندگی گزاری, آج جو تم پوری دنیا میں فخر سے اپنے آپ کو مکتب اہل بیت کا بتاتے ہو اور مکتب اہل بیت پہ چل رہے ہو, یہ مہدی کی تو برکات ہے, یونی کی تو برکات ہے کہ وہ ہمیں نہیں بھولے. بعض ایسے جملات ہیں مولا کے فرماتے ہیں, کتنے ہی وار تمہارے دشمنوں کے ہوتے ہیں جو میں رد کر دیتا ہوں, کتنی ہی آفات تمہارے گناہوں کی وجہ سے تم پر آنی ہوتی ہے جو میں خود پروردگار کی بارگاہ میں سجادہ بچھا کر تمہارے لیے مغفرت مانگتا ہوں اور وہ آفات کو روک دیتا ہوں. تو مولا تو ہمیں کبھی بھی نہیں بھلائے, لیکن ہمیں یہ سوچنا تو چاہیے کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی اپنے امام کے حوالے سے کوئی کتاب پڑھی ہے, کبھی میں نے اپنے امام کو یاد کیا ہے, آیا میرے شب و روز جو گزر رہے ہیں اس میں میں اپنے امام کا کتنی بار نام لیتا ہوں, آیا میرے دن کا آغاز امام کے نام سے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. حدیث ثقلین جسے ہم ہزاروں بار سنتے ہیں بلکہ خود بھی بیان کرتے ہیں, اس میں رسول اللہ یہ فرما گئے تھے کہ میرے بعد اگر دو چیزوں سے اکٹھا تمسک رکھو گے, دو چیزیں کون کون سی تھیں, قرآن اور میری عترت, دونوں سے اکٹھا تمسک رکھو گے تو نجات پاؤ گے. آج میں جب صبح نماز پڑھتا ہوں, قرآن پڑھتا ہوں, تو آیا عترت سے جو زمانے کی عترت ہے اس سے بھی تمسک کرتا ہوں؟ آیا میرے دن کا آغاز وقت کے امام کے ذکر سے ہوتا ہے, ان کے توسل سے ہوتا ہے, ان سے کوئی عہد و پیمان سے ہوتا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ ہم بڑے خوش نصیب شیعہ ہیں, اللہ نے ہمیں ایسے زمانے میں پیدا کیا جو قائم کا زمانہ ہے, ان کی غیبت کا زمانہ ہے, وہ کسی وقت بھی ظہور کر سکتے ہیں, ہم بہت خوش نصیب ہیں. کبھی آپ اماموں کے جو اصحاب ہیں ان کے دلوں کو کھولیں, وہ کیا سوچا کرتے تھے, ان کے ذہنوں میں کیا فکر تھی. روایات میں ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام صلوات اللہ علیہ, تشریف فرما ہے, بات چل پڑی امام قائم کی تو مولا نے ذکر کرنا شروع کیا, بہت زیادہ ذکر میرے چھٹے مولا جو ہیں وہ امام مہدی کا کیا کرتے تھے, اگرچہ سارے امام کرتے تھے ہم تک ان کا ذکر زیادہ پہنچا, سارے امام کرتے تھے. آپ کو پتا ہے کہ چھٹے مولا جو ہیں شب و روز ایک ٹائم رکھتے تھے مہدی پر گریہ کا کہ اے میرے فرزند تو اتنے 100 سال تنہا کیسے رہے گا, کہ تیرا کوئی بھی نہیں ہوگا تو کیسے تنہا زندگی گزارے گا. مجھے یاد آ رہے ہیں کہ ایران کے ایک بہت بڑے عالم تھے, امام حسین علیہ السلام کا گریہ اور مصائب بیان کر رہے تھے لیکن روتے روتے چیخ پڑے, کہنے لگے کہ مہدی تو حسین سے بھی زیادہ مظلوم ہے, مولا حسین اکبر قاسم کے بعد زیادہ دیر نہیں جیے, فوراً جا ملے ہیں ان سے, یہ تو مہدی ہے جس کا کوئی بھی نہیں بچا دنیا میں. وہ پتہ نہیں کس طرح تنہائی زندگی گزار رہے ہیں کہ چھٹے مولا اکثر رویا کرتے تھے. اچھا ہمارے ہاں کچھ ایسے رسمیں ہیں البتہ عبادت والی جو میرے چھٹے مولا نے قائم کی, میں اس کی مثال دیتا ہوں. نماز جمعہ کے خطبہ میں آپ دیکھتے ہیں تمام آئمہ کا ذکر ہوتا ہے, لیکن جب 12ویں کا ذکر ہوتا ہے تو تمام مسلمان مومنین کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے یہ کس امام کی سنت تھی؟ یہ چھٹے امام کی سنت تھی. آج جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو اپنے چھٹے امام کی اقتداء میں مہدی کے ذکر میں کھڑے ہوتے ہیں. کئی دفعہ لوگ یہ پوچھتے بھی ہیں کہ کیا وجہ ہے باقی اماموں کے نام پر کیوں نہیں کھڑے ہوتے, تو ہم کہتے ہیں یہ تو امام جعفر صادق سے پوچھو, قائم کا کیا مقام تھا, ابھی قائم دنیا میں نہیں آئے تھے, مولا ان کے نام کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے. ایک صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد. تو عرض خدمت یہ ہے کہ ذکر چل پڑا بارہویں امام کا, چھٹے مولا نے ذکر کرنا شروع کر دیا. ان کے ایک شاگرد تھے, نام سنا ہوگا آپ نے, جناب زرارہ, کھڑے ہو گئے, کہنے لگے فرزند رسول ایک چھوٹی سی درخواست ہے, کیا میں قائم کا زمانہ دیکھ پاؤں گا؟ میرے دل میں بڑا اشتیاق ہے کہ میں بارہویں کا زمانہ دیکھوں. تو فرمایا کیوں نہیں, میں تمہیں ایک عمل بتاتا ہوں اور وہ عمل آج ہماری مفاتیح میں لکھا ہوا ہے. چھٹے امام نے دعائے عہد کی تعلیم دی. یہ دعائے عہد آپ کبھی مفاتیح کھولیں, دعائے عہد کو ڈھونڈیں, یہ چھٹے امام کی دعا ہے کہ اگر کسی نے قائم کے زمانے کو دیکھنا ہے تو اس دعا کو پڑھو. اس زمانے کے شیعوں, البتہ کہا کہ تمام زمانے کے شیعوں کے لیے یہ نسخہ ہے کہ اگر 40 دن اس دعا کو اخلاص سے صبح کی نماز کے بعد یہ دعا پڑھو گے تو 2 حالتیں ہیں, یا تو اللہ تمہاری عمر کو اتنا تو لانی کر دے گا کہ ہمارے بارہویں کے زمانے کو دیکھو گے, اور اگر دنیا سے بھی چلے جاؤ اور قبر میں چلے جاؤ, وفات پا جاؤ, جب بھی بارہویں کا زمانہ آئے گا ملائکہ تیرے پاس آئیں گے, کہیں گے اے مومن جس سے عہد باندھتا تھا اور جس کی نصرت کی اور بیعت کی باتیں اللہ کی بارگاہ میں کرتا تھا وہ ظہور فرما چکے ہیں, اب تجھے خدا دوبارہ اختیار دیتا ہے, یا تو برزخ کی نعمات میں پڑا رہے, اگر آنا چاہتا ہے خدا تجھے دوبارہ زندگی دیتا ہے, جا قائم کی نصرت میں دوبارہ شامل ہو. صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد. یہ دعائے عہد ہے ہمارے چھٹے مولا نے ہمیں دی ہے, بہت ہی بہترین نسخہ ہے اگر کسی کے دل میں یہ حسرت ہے ان کا زمانہ ضرور دیکھنے کا. لیکن میں اس سے جو ایک نقطہ لے رہا ہوں, اور ہمارے ماہرین مہدویت علماء جو ہمیں درس دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ چھٹے امام نے 40 دن کا یہ جو ہمیں طریقہ بیان کیا ہے, یہ 40 دن کہنے کو 40 دن ہے, جب کوئی عمل 40 دن تک چلا جائے وہ 41 دن بھی چلتا ہے, وہ پھر زندگی کا حصہ بنتا ہے. اصل امام یہ کہہ رہے ہیں اپنے دن کا آغاز ہمارے بارہویں کی بیعت سے کیا کرو, اس کے ساتھ عہد و پیمان سے کیا کرو. آج میں ایک شیعہ مولا کی امت کا ایک ادنا سا فرد, آیا اپنے دن کا آغاز اپنے مولا کے عہد و پیمان سے کرتا ہوں یا نہیں؟ اچھا میں یہ نہیں کہتا کہ حتماً دعائے عہد پڑھیں, اگر وہ پڑھیں گے اس کے یہ آثار ہیں, وہ جو امام کی بتائی ہوئی دعائے اسے پڑھیں گے تو رجعت ہے, قبریں کھلیں گی, تجھے دوبارہ زندگی ملے گی, ایک طولانی زندگی ملے گی, تھوڑی سی زندگی نہیں طولانی زندگی, یا مرتبہ شہادت پر فائز ہوگا مہدی کی رکاب میں, یا مولا کا زمانہ دیکھے گا طولانی عمر. یہ میرا کہنا نہیں, یہ چھٹے امام کا وعدہ ہے. لیکن امام نے جو ہمیں درس دیا ہے وہ یہ دیا ہے اس زمانے میں بھی کہ ہم تمہارے امام ہیں, لیکن ہم یہ چاہتے ہیں ہمارے قائم کے ساتھ وعدہ کر کے اپنے دن کا آغاز کرو. یہ درس ہمیشہ ہمارے لیے ہے. آج بھی اگر میں بامعرفت شیعہ ہوں تو یہ میں اپنا ایک فرض بنا لوں, کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگتا, صبح جب نماز پڑھتا ہوں, قرآن پڑھتا ہوں, اللہ سے اس کی کتاب مجید کلام اور یہ قرآن مجید کے حقائق ان سے استفادہ کرتا ہوں اپنی نجات کے لیے, تو ایک حجت صامت سے تو میں نے استفادہ کر لیا, تو حجت ناطق کے فیض سے کیوں محروم ہوں؟ تھوڑا سا تمسک وہاں بھی کروں, قرآن کو بند کروں یا اپنے سر پہ رکھوں یا قرآن کھول لوں, مولا کا تصور کروں بارہویں کا، ایک دفعہ انہیں بھی پکاروں کہ مولا آپ کے زمانے میں ہوں، آپ سے توسل کر کے تمسک کر کے اپنے دن کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ مولا آج کے دن، یہ جو دن شروع کر رہا ہوں، اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دیتا ہوں، یہ وعدہ کرتا ہوں، نہ کوئی ایسی بات کروں گا جو آپ کے دل کو رنجیدہ کرے، نہ کوئی ایسا کام کروں گا جو آپ کے دل کو دکھائے۔ آپ کو بتائے بارہویں امام کا ایک اور شکوہ بھی ہے جو اکثر کیا کرتے ہیں، فرماتے ہیں فما یحبسنا عنہم الا ما یتصل بنا مما نکرہ ولا نکسر منہ۔ مولا فرماتے ہیں کہ مجھے میرے شیعوں سے کوئی چیز دور نہیں کرتی، مگر ان کے وہ برے اعمال جب مجھے تک پہنچتے ہیں، میرے دل کو درد اٹھتا ہے، مجھے یہ پسند نہیں ہے، اور مجھے تو اپنے شیعوں سے یہ توقع نہیں ہوتی کہ ہو ہمارا شیعہ اور اس قسم کے اعمال کریں۔ لیکن جب ہم وعدہ کریں گے، اس کا ہی ایک اثر ہوگا۔ انسان چونکہ وعدے کی کچھ نہ کچھ پاسداری کرتا ہے، عام آدمی سے وعدہ کریں تو پاسداری ہو جاتی ہے، تو جب امام وقت سے وعدہ ہو، جب ولی خدا سے وعدہ ہو، یقیناً پاسداری کرتا ہے، اور اس پاسداری میں بھی ان سے مدد مانگے کہ مولا آپ کے نام سے یہ دن کا آغاز کر رہا ہوں، جو کام کروں گا آپ کو پہلے سوچوں گا ضرور کہ اگر آپ کے سامنے ہوتا تو کیسے کرتا۔ رات کو سونے سے پہلے چند منٹ کا ایک محاسبہ کر لیا کر، سوچ لیا کر پورا دن ان کی منشا کے مطابق گزارا یا نہیں، اگر گزارا ہے تو شکر کر پروردگار کا کہ پروردگار تو نے حکم دیا تھا اپنے ولی کی اطاعت کا، تیرا شکر ہے آج پورا دن تیرے ولی کی اطاعت میں گزارا۔ لیکن اگر کوئی خطا ہو گئی ہے تو مایوس نہیں ہونا، یہی ندامت کے چند آنسو پروردگار کو بھی راضی کر دیں گے، اس کے ولی کو بھی خوشحال کر دیں گے، اگلے دن دوبارہ نئے سرے سے اپنا عہد باندھ اور اپنے امام کو کہے کہ کل جو خطا ہوئی تھی مولا آج میری ضرور مدد کیجیے۔ یہ بامعرفت زندگی کا آغاز ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ کوئی بات کرتے ہیں وہ امام تک پہنچتی ہے۔ پتہ نہیں ہم شیعوں نے، میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ ہم شیعوں نے کیوں 15 شعبان رکھی ہوئی ہے مولا سے بات کرنے کے لیے، عریضے لکھتے ہیں 15 شعبان لکھیں، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ جب آپ عریضہ لکھ رہے تھے مولا نے اسی وقت پڑھ لیا تھا۔ ایسی بات نہیں ہے کہ آپ نے اسے پانی میں ڈالا اور امام نے بعد میں پڑھا، نہیں، ہمارے امام نے اسی وقت پڑھ لیا تھا جب آپ لکھ رہے تھے۔ یہ تو بڑی پرانی بات ہے، آج تو علم نے بہت ترقی کی ہے، آج تو ہم ایک دوسرے کے عریضے پڑھ لیتے ہیں، یہ ہوائیں میسج پہنچا دیتی ہیں، آج تو یہ ثابت ہو چکا ہے۔ لوگ پوچھتے تھے کیسے امام عریضے پڑھتا ہے، آج ان سب لوگوں کے سامنے اس دنیا کی ترقی نے جواب دے دیا کہ 1400 سال پہلے جو امام کہے گئے تھے وہ حق ہے، ہمیشہ حق انہیں کے گھر سے ظاہر ہوا۔ آج دنیا ایک دوسرے کے عریضے نہیں پڑھتی، یہ ہوائیں ہمارے میسج نہیں لے جاتی، آج ہم نے تھوڑے سے علم سے ہوا کو تسخیر کر لیا ہے اور اپنے میسج ہواؤں کے ذریعے دینے شروع کر دیے ہیں، تو وہ جن کے قبضہ قدرت میں شروع سے ہوائیں ہیں وہ کیوں نہیں ہمارے عریضے پڑھ سکتے۔ چھٹے مولا نے ایک دفعہ، کسی نے سوال کیا چھٹے مولا امام صادق سلام اللہ علیہ سے، کہنے والے نے سوال کیا کہ مولا میں بہت دور ہوں، آپ تو مدینہ میں ہیں، لیکن میرا کبھی دل کرتا ہے آپ سے بات کرنے کو، میں کیا کیا کروں؟ ابھی خط لکھتا ہے مولا، امام جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں مومن جب بھی تیرا دل اداس ہو، ہم سے بات کرنے کو دل کرے، ہمارا تصور کر لیا کر اور ہم سے بات کر لیا کر، تو بات کر لے گا خدا اسے ہم تک پہنچا دے۔ کتنی بڑی سہولت ہے ہمیں میسر کہ ہم حجت خدا سے بات کر سکتے ہیں، تو کتنی عجیب بات ہے کہ اللہ نے مجھے اتنی بڑی سہولت دی ہے کہ میں ہر روز ہر پل مہدی سے بات کر سکتا ہوں، کیوں میں نے سال میں ایک دن رکھا ہوا ہے مولا سے بات کرنے کے لیے؟ کتنی بڑی نعمت کا کفران ہے، ہم تو ہر روز ان سے بات کر سکتے ہیں. اچھا کسی آدمی کو اپنے احساسات لکھ کر بیان کرنے زیادہ اچھے لگتے ہیں. آپ ہر روز عریضہ لکھ سکتے ہیں, لکھیں پھاڑ دیں, چونکہ جب آپ لکھ رہے تھے ان تک پہنچ گئی تھی. بیان کریں, زبان سے نکالیں, ان تک پہنچ جائے گی. آیت اللہ بہجت کا بڑا مشہور جملہ ہے, اہل عرفان اہل معرفت کہتے تھے کہ مومن جب تو اپنے کسی دوست سے بات کرتا ہے, دوست کے کان میں بات میں جاتی ہے, مہدی کے کان میں پہلے جاتی ہے. ہم کس ایمان کی امت ہیں؟ پروردگار نے ہمیں اتنے عظیم و شان امام دیے ہیں کہ جن سے ہم کسی وقت بھی توسل کر سکتے ہیں, کسی وقت بھی اپنے آرائز پہنچا سکتے ہیں. تو میرے عزیز بھائیو, مولا کی معرفت کے بغیر ان کا انتظار بھی نہیں ہو سکتا. مولا کا یہی شکوہ ہے کہ میں تو تم سب کو پہچانتا ہوں, دیکھتا ہوں, لیکن تم نہ مجھے ڈھونڈتے ہو, نہ مجھے یاد کرتے ہو, نہ میری طرف توجہ کرتے ہو. یہ تو آج سے ایک فیصلہ کر لیں کہ مولا اب تک جو گزر گیا گزر گیا, آج کے بعد ہمیشہ آپ سے ایک روحانی رابطہ رکھیں گے, ہمیشہ آپ سے کلام کریں گے, اپنی صبح و شب آپ سے ہم کلام ہوں گے, آپ کو ڈھونڈیں گے, احادیث میں ڈھونڈیں گے, قرآن آیات میں ڈھونڈیں گے, مولا آپ پر کتابیں پڑھیں گے. آپ ہمارے زمانے کے امام ہیں, ہمیں برداشت نہیں ہو رہا آپ ہوں ہم آپ کو دیکھ نہ سکیں, پہچان نہ سکیں. روایات میں ہے کہ غیبت کے زمانے میں, یہ فرامین ہیں امام کے, کہ لوگ دیکھیں گے اپنے امام کو جس طرح یوسف کے بھائی یوسف کو دیکھتے تھے لیکن پہچانیں گے نہیں. پتہ نہیں ہماری گناہگار آنکھیں دیکھتی ہیں لیکن بامعرفت نہیں ہیں, پہچانتے نہیں. یہ بہت بڑا المیہ ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ جب مولا ظہور کریں گے, اپنا اعلان فرمائیں گے, تو بہت سارے مومنین کہیں گے کہ ہم نے انہیں پہلے کہیں دیکھا تھا. روایات یہ کہتی ہیں, امیر المومنین امام علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا ان سے کہ قائم تو غائب ہوں گے, تو پھر لوگوں کا مولا سے رابطہ, امام کا لوگوں سے, فرمایا ہماری حجت وہی رہے گی جہاں ہمارے شیعہ رہیں گے. جہاں شیعہ ہے وہیں حجت ہے, حجت کا اپنے شیعوں کے بغیر گزارا نہیں ہے. آخر اس امام پر ایمان رکھنے والے پوری دنیا میں ہم بھی تو ہیں, ہم ہی تو ہیں. ہیں تو وہ ساری دنیا کے امام, لیکن کچھ نہ کچھ پہچان ایمان کی حد تک وہ ہماری تو ہے. فرماتے ہیں کہ جہاں ہمارے شیعہ رہیں گے وہیں حجت خدا رہے گی, لوگوں کے گلی کوچوں میں قدم رکھے گی, لوگوں کے گھروں میں بھی قدم رکھے گی, مشرق سے مغرب تک سفر کریں گے. ہاں لوگ انہیں نہیں دیکھ پائیں گے جب تک ایک معین وقت نہیں آ جائے گا. پتہ نہیں کتنے ہم خوش نصیب, ہمارے اندر کوئی ایسے بھی گھر ہوں گے کہ جنہوں نے اپنے گھروں پہ اتنا کام کیا ہوگا کہ مولا کے قدم رکھنے کی جگہ ہوگی. اللہ ہمیں ایسے گھر بنانے کی توفیق دے, ایسے دل بنانے کی توفیق دے, ایسے گھر ایسی جگہ کہ جہاں میرے مولا اپنے مبارک قدم رکھیں. پچھلے دنوں میں ایران کے ایک عالم دین ہیں, دانشمند, بڑے اچھے تقریریں کرتے ہیں کبھی کبھی, وہ کسی ایک تہرانی نوجوان کا ایک واقعہ سنا رہے تھے. ایسے ہی چونکہ گھر کی بات آئی, انہوں نے کہا کہ ایک تہران کا جوان روتا ہوا میرے پاس آیا, کہنے لگا کل میں نے خواب دیکھا ہے, رو رہا تھا مسلسل, خواب دیکھا ہے, خواب کے عالم میں دیکھتا ہوں کہ کسی نے میرے گھر کی گھنٹی بجائی ہے, اور میں نے آئی فون جو ہوتا ہے ٹیلی فون ریسیور اس سے پوچھا کون, باہر کوئی نورانی شخصیت ہے, اس نے کہا میں تیرے زمانے کا امام ہوں, دروازہ کھولوں میں گھر میں آؤں. اب یہ پریشان, کہنے لگا کچھ دیر ٹھہریے میں گھر کو آپ کے قابل بنا لوں, اب گھر سے سیٹلائٹ چیزیں اٹھائیں، پتہ نہیں وی سی آر اٹھائے، جہاں جہاں کوئی گندگی یہ سمجھتا تھا اسے اٹھانا شروع کر دیا کہ مولا کے قابل بناؤں گھر کو۔ پتہ نہیں کتنا ٹائم لگ گیا، اور جب یہ گھر سے نکلا ہے تو امام گلی سے نکل رہے تھے اور ساتھ یہ کہہ رہے تھے میں نے ہر ہر شیعہ کے گھر کی گھنٹی بجائی ہے، سب مجھے یہی کہہ رہے ہیں کہ مولا کچھ دیر ٹھہریے، گھر کو آپ کے قابل بناؤں، لیکن کسی نے مجھے گھر میں آنے نہیں دیا، روتے ہوئے گلی سے نکل رہے ہیں۔ بہت بڑا المیہ ہے، ہمارے گھر مولا کے قدم رکھنے کے قابل ہیں یا نہیں، ہمیں سوچنا چاہیے۔ آخر امام وہیں رہتے ہیں جہاں ہم رہتے ہیں، تو جب امام وہیں رہتے ہیں تو کیوں نہیں میرے گھر آئے ہیں؟ کبھی میں نے سوچا ہے کہ میں اپنے گھر کو مولا کے قابل بناؤں؟ اس گھر کے اندر کوئی ایسا کام نہ ہو، کوئی ایسا رسم و رواج نہ ہو، کوئی ایسی چیزیں نہ ہوں کہ جو اس مقام طہارت و مقام عصمت کے مزاج کے خلاف۔ میں یہیں پہ اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، کچھ ٹائم سوال و جواب کا بھی رکھتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہم سب کو اپنے قلوب، اپنے جسم، اپنی روح، اپنے خیالات سب کو مولا کی محبت اور معرفت کے قابل بنانے کی توفیق دے، اور ہمارے گھروں کو فزند زہرا کے قدم مبارک کے آنے کی جو ہے وہ توفیق دے انشاءاللہ۔ پروردگارہ کوئی خواہش نہیں، صرف ایک ہی خواہش ہے، ان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ کوئی سوال ہے تو میں آپ کی خدمت میں ہوں، ایک صلوات پڑھنے والا محمد و آل محمد۔ سوال یہ ہے کہ 15 شعبان میں ہم جو شیرینی مٹھائیاں وغیرہ بناتے ہیں، دسترخوان سجاتے ہیں، یقیناً اس میں مومنین کو دعوت کرتے ہیں، اطعام مومنین ہے، مجھے رسم و رواج جو ہیں یہاں کے، آیا یہ چیزیں صحیح ہیں یا نہیں؟ دیکھیں، امام کے نام سے ہر امر مباح کرنا جو ہے وہ صحیح بھی ہے اور اس کا اجر و ثواب بھی۔ اگر کوئی ایسی چیز جو دین کے منافی نہ ہو تو کیوں نہیں امام کے نام سے ہم کر سکتے ہیں، لیکن میں یہاں پھر وہی بات کروں گا کہ ہم نے اپنے زمانے کے امام کو کیوں صرف سال میں ایک دن محدود کر دیا ہے؟ جس ہستی کو ہر روز یاد کرنا چاہیے تھا، اس کے لیے ہر روز بہانے رکھیں، لوگوں کو دعوت دیں، اطعام کے آپس میں بیٹھیں، مل کے مولا کو یاد کریں، زیارت آل یاسین پڑھ لیں، بہت زیادہ حکم آیا ہے قائم کے زمانے میں زیارت آل یاسین پڑھنے کا، دعائے عہد کی تلاوت کر لیں، دعائے سلامتی امام زمان بیٹھ کے پڑھ لیں، کسی عالم دین کو بلا لیں، چند منٹ مولا پر درس دے دے، مولا کی یاد ہو جائے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم پر جو ہے وہ بعنوان ایک شیعہ، ایک مومن جو ہیں، یہ ہمارے فرائض میں سے ہیں۔ صلوات پڑھنے پر محمد والے۔ ہاں جی، سوال کیا ہے انہوں نے، اہم سوال ہے، فرماتے ہیں کہ آیا امام کی معرفت صرف شخصیت کی معرفت ہے یا اغراض و مقاصد کو جاننا بھی معرفت ہے؟ تو میرے عزیز بھائی، مولا کے حوالے سے تمام تر مہدویت کو جاننا ان کی معرفت ہے، ان کی شخصیت، ان کے مقام کو جاننا بھی معرفت ہے، اور کیوں غائب ہیں اور کیسے ظہور کریں گے اور ہم کون سے کام کریں کہ مولا ظہور کریں، اس کو جاننا، اور جب وہ ظہور کریں گے تو مولا دنیا میں کیا کریں گے، کیسے دنیا کے اندر یہ فقر مٹائیں گے، کیسے یہ پوری دنیا کو امن و امان کا گہوارہ بنائیں گے، کیسے پوری دنیا پر عدل جاری کریں گے، یہ ساری چیزیں جاننا معرفت ہے، یہ معرفت کا ذریعہ ہے، یہی معرفت ہے۔ ہاں، ان کو جانیں اور پھر اپنے ایمان کا قرب پیدا کریں۔ ایک جملہ جو میں اس حوالے سے کہہ دیتا ہوں کہ میرے چھٹے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ ہم اماموں کی معرفت جو ہے، ہمارے بارے میں پڑھو، مطالعہ کرو، آگاہی پیدا کرو، ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرو کہ خدا تمہیں ہماری معرفت عطا کرے، ورنہ کامیاب نہیں ہوگی۔ ورنہ کئی لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی میں نے 10 بک مولا کے بارے میں پڑھی ہیں لیکن دل تاریک ہے۔ بات یہ ہے کہ دل روشن ہونا چاہیے۔ معرفت اسے کہتے ہیں کہ جیسے جیسے مولا کو پڑھ رہا ہے اتنے اتنے قدم امام کے خیمہ کی طرف اٹھ رہے ہیں، اتنا مولا کے قریب ہو رہا ہے، اس کی زندگی بدل رہی ہے، اگر وہی زندگی پہلے کی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی پڑھ تو چکا ہے، کوئی چیزیں جان چکا ہے، لیکن اہل معرفت کے زمرہ میں داخل. اسی لیے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جب بھی ہمارے بارے میں پڑھو، ہماری شناخت پیدا کرو، ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ خدا تمہیں ہماری معرفت عطا کرے. جب تک خدا تمہاری مدد نہیں کرے گا، ہماری معرفت تمہیں حاصل نہیں ہوگی. یہ آپ کی تعقیبات میں ہے ایک دعائے معرفت، اللہم عرفنی نفسہ کا. یہ چھٹے مولا نے تعلیم دی ہے، جب بھی کسی زمانے میں اپنے امام کی معرفت پیدا کرنی ہے تو معرفت پیدا کرنے کی کوشش کے ساتھ ساتھ ہر نماز میں اس دعا کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں معرفت بھی طلب کرو، تاکہ پروردگار اپنے ملائکہ کے ساتھ آپ کی مدد کرے اور یہ شربت معرفت جو ہے ہمیں حاصل ہو انشاءاللہ. سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ امام ہمارے سامنے ہوں تو ہم کیسے پہچانیں گے؟ دیکھیں، غیبت کے اندر مولا کا ہم پہچان، یہ جو لطف ہے وہ خود عطا کر دیں تو ان کا کرم ہے، ورنہ ہمارے لیے صرف دل میں اور فکری طور پر مولا کے، جیسا کہ انہوں نے فرمایا، ان کی شخصیت، ان کے اغراض و مقاصد جاننا اور اس کے لیے قدم اٹھانا، یہی معرفت ہے. باقی وہ شکل و شمائل میں کیسے ہیں، ہماری پہچان میں آئیں گے یا نہیں، یہ چیزیں غیبت میں معین نہیں ہیں، یہ نہیں بتائی جائیں گی. اگر یہ چیزیں بھی واضح ہونی شروع ہو جائیں تو غیبت غیبت نہیں ہے. یہ جب ظہور فرمائیں گے اس وقت علامات ظہور کے ذریعے ہم حقیقی مہدی کو پہچانیں گے انشاءاللہ. آئندہ آگے ایک بحث آ رہی ہے علامات ظہور کی، میں انشاءاللہ بیان کروں گا. علامات ظہور کا فلسفہ یہی ہے کہ دنیا میں پتہ نہیں کس نے، کئی جھوٹے لوگوں نے مہدویت کا دعویٰ کیا تھا، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ سچا مہدی کون ہے اور یہ جھوٹے مہدی ہیں، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ واقعا وہی مہدی ہے جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں؟ تو آئمہ نے سچے امام، سچے مہدی کو پہچاننے کے لیے کچھ علامات بیان کی ہیں. انشاءاللہ اس کو میں وہاں جو ہے اپنے مقام پر آپ کی خدمت میں بیان کروں گا. اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ اب جس ہستی نے مکہ سے رسول کا پیراہن پہن کر ظہور کیا ہے، یہ وہی فرزند ہے کہ جس کی بشارتیں رسول اللہ سے چلی آ رہی ہیں اور ہر امام نے اپنے دور میں بشارتیں دی ہیں. جی جی، آپ کچھ پوچھنا چاہتے تھے؟ جی، انہوں نے اہم سوال ان کا ہے تو ملاقات کے موضوع کے بارے میں پوچھا ہے کہ ادھر سے ہم ملاقات کے واقعات سن رہے ہیں جس میں علماء نے کی ملاقات، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے صالحین، ادھر سے ہم یہ بھی سن رہے ہیں کہ مولا نے فرمایا کہ جو میرے مشاہدے کا دعویٰ کرے سفیانی کے خروج اور آسمانی آواز سے پہلے، وہ کذاب ہے. عزیز بھائی، عربی زبان میں تین چار لفظ ہیں. ایک لفظ رویت ہے، اس کا معنی ہے دیکھنا، یہ بھی عربی کا لفظ ہے. ایک لفظ ملاقات ہے جس کا معنی ملاقات کرنا، یہ بھی عربی کا لفظ ہے. ہماری اردو میں بہت سارے الفاظ عربی کے ہیں. ایک لفظ زیارت ہے جس کا معنی ہے احترام سے دیکھنا، یہ بھی عربی کا لفظ ہے. ایک لفظ نظر ہے، نظر، نگاہ کرنا، یہ بھی عربی کا لفظ ہے، یہ بھی ہماری زبان میں ہے کہ اس نے نظر کی، دیکھا. یعنی ایک لفظ ہے مشاہدہ. اب ہم اردو میں مشاہدے کو دیکھنے کے معنی میں کرتے ہیں، حالانکہ یہ غلط ہے. آپ ابھی سے عربی ڈکشنری اٹھائیں، مشاہدے کا معنی دیکھنا نہیں ہے، مشاہدے کا معنی ملاقات نہیں ہے، مشاہدے کا معنی نظر کرنا نہیں ہے. مشاہدے کا معنی ہے کہ کوئی مولا کو دیکھے پھر دعویٰ کرے، یعنی نیابت کا دعویٰ کرے. اس لیے مولا نے علی بن محمد سمری جو چوتھے نائب تھے انہیں کہا کہ اب کسی کی وصیت نہ کرنا، اور تمہارے بعد اگر کوئی مشاہدہ کرے، یعنی تم جیسا دعویٰ کرے، وہ کذاب. تو بس امام نے یہ نہیں کہا کہ کوئی مجھے دیکھے گا نہیں، لفظ رویت استعمال نہیں کیا، لفظ ملاقات استعمال نہیں کیا، لفظ زیارت استعمال نہیں کیا، لفظ نظر استعمال نہیں کیا. فرمایا مشاہدہ، اور مشاہدہ کا معنی خود عربوں سے پوچھیں، اردو سب کا ایک ہی معنی کرتی ہے، یہ اردو کی کوتاہی ہے. عرب کے لوگ کہتے ہیں مشاہدہ یعنی ایسی ملاقات کہ جس کے اندر دعویٰ ہو، دعویٰ سفارت، دعویٰ نیابت، یہ دعویٰ ہو کہ میں نے مولا کو دیکھا اور انہوں نے آپ کے لیے مجھے یہ پیغام دیا ہے. جو شخص اس قسم کی ملاقات کا دعویٰ کرے وہ کذاب ہے. لیکن اگر کوئی شخص نے مولا سے ملاقات کی ہے اور اس کی زندگی کا کوئی مسئلہ حل ہو گیا ہے، تو یہ کذب نہیں ہے، وہ امام ہیں اسی لیے، امام مشکل کشا ہیں، امام ولی پروردگار ہیں۔ لوگ جب مشکلات کا شکار ہوتے ہیں مولا کا لطف و فیض شامل حال ہوتا ہے، اور اگر یہ طول تاریخ میں مولا کے مختلف جلوے نہ ہوتے دنیا تو کب کا بھول چکی ہوتی، بلکہ شاید لوگ سوچتے کہ وہ وفات پا چکے ہیں۔ یہ ہر دور میں ہر زمانے میں امام جب صالحین اور علماء سے ملتے ہیں اور ان کو اپنے جلوے دکھاتے ہیں اور ان کی مشکلیں دور کرتے ہیں، تو یہی تو وجہ ہے کہ آج علماء کا نظام بھی قائم ہے اور امت کا نظام بھی قائم ہے۔ لہذا اتنی حد تک تو ملاقات ہونی چاہیے۔ ہاں، ملاقات کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، کوئی چلہ نہیں ہے، انشاءاللہ اس پہ میں گفتگو کروں گا بعد میں۔ اگر کوئی چلہ بتاتا ہے یہ جھوٹ ہے تو پھر ملاقات کیسے ہوتی ہے؟ ملاقات ان کی طرف سے ہوتی ہے، جس سے وہ چاہتے ہیں وہ ملتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے امام بعض اوقات خود چاہتے ہوتے ہیں اپنی امت سے ملنا۔ کبھی مولا علی علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں، ساری دنیا آتی تھی امام علی کو ملنے کے لیے، کچھ ایسی ہستیاں ہوتی تھیں جنہیں مولا علی خود ملنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ میسم کو مولا خود ملنے کے لیے جایا کرتے تھے، کمائل کو مولا خود۔ آج بھی ہیں کوئی میسم جیسے، کمائل جیسے، کہ جن کے پاس مہدی جیسا امام آتے ہیں۔ اور باقی رہ گئے فقہا کی باتیں، تو آپ کو پتہ ہے نظام فقاہت کس طرح چل رہا ہے۔ اگر امام کچھ پنائی نہ کریں تو یہ ایک دن بھی نہیں چلے گا۔ ہماری مشکلیں تو فقی دور کرتا ہے، اور اگر فقی کو کوئی علمی مشکل پیش آئے اس کی مشکل سوائے امام زمانہ کے کوئی دور نہیں کر سکتا۔ تو طول تاریخ میں فقہا سے ملاقات یہ دلیل ہے کہ باقی سب کے اندر نظام تقلید فرسودہ ہو چکا ہے۔ کئی کئی سو سال، پندرہ بارہ سو سال، 1400 سال پرانے لوگوں کی تقلید کر رہے ہیں۔ یہ مذہب تشیع کا افتخار ہے کہ ہمیشہ ہر دور میں ہم زندہ فقیہ کی تقلید کرتے ہیں، کیونکہ ہر فقیہ کی پشت پہ زمانے کے امام کا ہاتھ ہے۔ ایک صلوات پڑھنے بار محمد و آل محمد۔ ایک خاہر گرامی نے پوچھا کہ دعائے عہد اردو میں پڑھنا کافی ہے یا عربی میں؟ تو آپ اردو میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اصل یہ ہے کہ یہ مضامین پڑھے جائیں، چھٹے مولا کے جو فرامین ہیں دعائے عہد کی شکل میں، اسے پڑھے جائیں۔ اگر عربی میں بھی پڑھ رہے ہیں پھر بھی میں کہوں گا ذکر سمجھ کے نہ پڑھیں کہ آپ پڑھ رہے ہیں سمجھ نہیں آ رہی، بلکہ بصیرت سے پڑھیں، سمجھ کے پڑھیں کہ مولا نے ہمیں کیا درس دیا ہے مہدی کا، اور ہم مولا سے کیا جو ہے وہ عہد و پیمان کر رہے ہیں۔ تو اگر عربی میں بھی پڑھنا ہے تو کوشش کریں اسے اردو میں ساتھ ساتھ اس کے مضامین کی طرف توجہ رکھیں، لیکن اگر عربی میں نہیں پڑھ رہے اردو میں پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ اردو میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور عہد و پیمان کی عادت ڈالنی چاہیے، اور اگر کسی دن اتنا ٹائم نہیں ہے، کوئی جلدی نکلنا ہے گھر سے، کوئی دعا عہد پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، تو چند سیکنڈ لگیں گے اپنی زبان میں، جس طرح بھی ہے دل میں زبان سے، صرف اتنا کر لیں کہ مولا جس طرح ہر روز عہد مانگتا تھا، عہد کرتا تھا، آج بھی اپنی زبان میں آپ سے عہد کر کے جاتا ہوں کہ پورا دن آپ کی نصرت میں گزاروں گا، یہی کافی ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے۔ ایک خواہر نے سوال کیا کہ گھریلو سطح پر ہم کوئی کیسے کوئی ایسا کام کریں کہ امام کے قریب ہو سکیں، آیا گھر کے کاموں، بچوں کے ساتھ امام کو یاد رکھے یہ ہو سکتا ہے؟ بالکل خیران عزیز، آپ کے یہ گھر کے کام ہی تو عبادت ہیں۔ آپ کی عبادت یہ نہیں ہے کہ آپ گھر کے کام چھوڑ کے سجادہ بچھا لیں اور ذکر میں مشغول ہو جائیں۔ خدا کی قسم، آپ جب جھاڑو دے رہی ہوتی ہیں پروردگار کے ملائکہ اسے عبادت میں شمار کر رہے ہوتے ہیں، آپ روٹی پکا رہی ہوتی ہیں بچوں کے ساتھ، گھر کے سارے کام آپ کی عبادت ہیں، سارے کام۔ بعض ہمارے لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ تو عام کام ہے، نہیں، یقین مانیں یہ سارے کام عبادت ہیں۔ اور یہ مہدوی کام کب ہوں گے؟ عبادت تو ہے، لیکن نور علی نور کب ہوگا؟ کام یہی کریں، بچوں کے لیے کریں تو کہیں مولا آپ کے سپاہیوں کی تربیت کر رہی ہوں، اور اپنے شوہر کے کام کریں مولا آپ کے امتی کے کام انجام دے رہی ہوں، گھر کے کام کریں تو مولا میں آپ کی امت کا ایک فرد ہونے کے اعتبار سے یہ جو افراد ہیں جو آپ کی امت کے، میں ان کی خدمت کر رہی ہوں، تو یہ ثواب کا رنگ اپنی جگہ اور مولا کی خصوصی جو ہے نگاہ کرم اپنی جگہ۔ تو تو وہ کتنے اچھے کام ہیں جس میں اللہ کو بھی یاد کیا جائے اور اللہ کے ولی کو بھی یاد کیا جائے. صلوات پڑھنے پر محمد والے. سوال کیا گیا کہ ہمارے گناہ پر اللہ سے حضرت فرما اللہ سے مغفرت کرتے ہیں مولا, تو اگر کوئی گناہ گار مر جائے تو کیا اس کو گناہ کا عذاب نہیں ہوگا؟ دیکھیں امام اجتماعی طور پر ان گناہوں کی مغفرت مانگتے ہیں جو دنیا میں ہم پر عذاب ہونے کا باعث ہیں. اخروی عذاب کا معاملہ ہم نے خود حل کرنا ہے. قرآن مجید کی آیت ہے کہ اے پیغمبر, چونکہ تو مسلمانوں کے درمیان ہے, اللہ ان کے گناہوں کی وجہ سے ان پر عذاب نہیں کرے گا. آپ کو پتہ ہے گزشتہ زمانوں میں انبیاء کی امتوں پر عذاب ہوتے تھے, لیکن جب سے اسلام آیا ہے, پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ شروع ہوا, نہ کہ صرف مسلمانوں پر بلکہ دنیا میں کسی جگہ پر بھی عذاب نہیں ہے. اور یہ پیغمبر کی نہیں شان, ان کے اوصیاء کی بھی شان ہے. جب تک اس نبی کا کوئی وصی دنیا میں موجود ہے, دنیا والوں کو ان کے اعمال کی دنیا میں سزا نہیں ملے گی. آخرت کا مرحلہ اپنی جگہ ہے, وہ تو ہے سزا والا. دنیا میں توبہ کی فرصت ختم نہیں ہو جائے گی, دنیا میں ہلاکت نہیں ہوگی, یہ اللہ کا وعدہ ہے. اس لیے تو امام زمان فرماتے ہیں کہ انی امان لاہل الارض, میں پوری زمین والوں کے لیے امان ہوں کہ میری وجہ سے تم پر تمہارے گناہوں کا دنیا میں جو عذاب نازل ہونا تھا وہ نہیں ہوگا. لیکن یہ ہمیں فرصت مل رہی ہے توبہ کی, دوبارہ زندگی کی, کہ اس فرصت کی ہم قدر کریں اور اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. شکوہ امام کو واضح فرمائیے, امام نے تو قاتل سے شکوہ نہیں کیا اور اب غیبت کبرہ میں ہم کیسے اگائیں؟ دیکھیں مولا کے شکوے ان کی توقیات ہیں, غیبت صغرا میں ان کے فرامین جو لکھے ہوئے چار نائبین تک پہنچے تھے, اسی زمانے میں یہ شکوے جو ہیں وہ ظاہر ہوئے. 70 سال کا یہ جو وقت تھا, اس میں جو کچھ ہم اس وقت کر رہے تھے اب بھی وہی کچھ کر رہے ہیں. تو امام نے بہت ساری چیزیں اس زمانے میں فرمائی. مثلا ایک فرمان ان کا یہ ہے, فرماتے ہیں کہ اگر تم شیعہ یہ عمل انجام دے لیتے, انشاءاللہ میں اس کو بعد میں بیان کروں گا انتظار کی بحث میں, تو میرے ظہور میں ایک لحظہ بھی تاخیر نہ ہوتی. تو اس کا مطلب ہے کہ مولا کے ظہور میں بھی بعض اوقات ہمارے اپنے ہی اعمال ہیں تاخیر کا باعث. تو بس ہمارے یہ اعمال, ہمارے یہ گناہ جو ہیں, نہ کہ صرف مولا کے دل کو دکھ دیتے ہیں, ان کے ظہور میں بھی تاخیر کا باعث ہیں. اس لیے مولا شکوہ کرتے ہیں کہ اے مومن, کیوں مجھے اپنے آپ سے دور کر رہا ہے؟ نیک اعمال کر تاکہ میرا ظہور جلدی ہو, تاکہ پوری دنیا کی مشکلیں حل ہوں. کیوں لوگ آپ لوگوں نے اپنے گناہوں سے میرے ظہور کو روکا ہوا ہے؟ اسی طرح سوال یہ ہے کہ کیا ہم امام کو جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں ہدیہ کر سکتے ہیں؟ کیوں نہیں, آپ کوئی بھی نیک کام کریں, اسے اپنے مولا کی بارگاہ میں ہدیہ کریں. پرانے زمانے میں جب آئمہ کے حضور کا زمانہ ہوتا تھا, مومنین ہدیے بھیجتے تھے, مادی ہدیے بھیجتے تھے. لیکن آج کے دور میں مادی ہدیہ نہیں ہم بھیج نہیں سکتے, ہمیں نہیں پتہ مولا کہاں ہے, کیسے لیں گے. لیکن نیک اعمال کا ہدیہ اور ان کے ثواب کا ہدیہ ہم بھیج سکتے. صدقہ دیں تو اس کا ہدیہ مولا کو بھیجیں, قرآن پڑھیں اس کا ہدیہ. کوئی بھی نیک عمل کیا ہے, کوئی مجلس کی ہے, کوئی دسترخوان بچھایا ہے, کہیں پروردگار جتنا بھی ثواب ہے ہمیں نہیں چاہیے, اپنے مولا کو ہدیہ کرتے ہیں. لیکن یہ ذہن میں رکھیں, یہ بڑے کریم ازواج ہیں, جب ان کو ہدیہ دیا جاتا ہے تو پھر یہ کئی گنا ہدیہ واپس کرتے ہیں انشاءاللہ. سوال یہ ہے کہ کتابوں کے نام کے جو ہم پڑھیں اور مزید جو ہے معرف میں اضافہ, انشاءاللہ اس موضوع کے حوالے سے میں بیان کروں گا. مختلف کتابیں ہیں, اگر آپ معتبر کتابیں پوچھنا چاہتے ہیں تو کمال الدین شیخ صدوق کی کتاب ہے, شیخ طوسی کی کتاب الغیبت ہے, کتاب نعمانی ہے, ان کے اردو میں ترجمے ہو چکے ہیں. ویسے بطور کلی وہ کتابیں جنہیں ہمارے فقہا نے لکھا ہے, ہمارے علماء نے لکھا ہے, ان کتابوں سے استفادہ کریں. اس میں مولا امام زمان کی معرفت کے درس ہیں, آیت اللہ صافی کی کتاب منتخب الاثر جس کا ترجمہ جمال منتظر میں ہے, اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں, آیت اللہ مکارم شیرازی کی کتابیں ہیں مختلف. بالآخر جو کتابیں مجتہدین کی طرف سے لکھی گئی ہیں چونکہ ان میں کافی حد تک تحقیق ہوئی ہوتی ہے اور وہ قابل قبول ہوتی ہیں، تو ان کتابوں سے انشاءاللہ استفادہ کریں اور کوشش کریں کہ جگہ جگہ امام کے دروس، ان کی معرفت کے کورسز کا اجرا ہو اور ان سے استفادہ ہو۔ بڑا عجیب سا میں ایک آخری شکوہ اپنا کرتا ہوا، بعض اوقات پتہ نہیں ہم لوگ کیسے ہیں، بعض اوقات ہمارے بڑے بڑے شاندار پروگرام ہوتے ہیں 3 روزہ 10 روزہ، لیکن عجیب بات نہیں ہوتی کہ پورا پروگرام ہوتا ہے وقت کے امام کا ذکر نہیں ہوتا، اس حتیٰ کہ ایک بینر بھی امام کا نہیں لگا ہوتا۔ جمعے کے خطبے ہوتے ہیں، جس امام نے اجازت دی ہے جمعہ پڑھنے کی، خطبے میں ان کا ذکر نہیں ہوتا۔ بڑے بڑے مرکز بنتے ہیں، مال امام سے بنتے ہیں۔ مال امام یعنی اس زمانے میں مال امام کا مطلب مہدی کا مال، لیکن ان کے نام کا کوئی بورڈ نہیں لگا ہوتا اس مرکز میں۔ ہم نے اپنے امام کے ذکر کو جس طرح کرنا چاہیے تھا نہیں کیا۔ کوشش کریں، بہانے ڈھونڈیں اپنے امام کے ذکر پہ، پتہ چلے ہم مہدی کی امت ہیں۔ کیوں آج دوسرے مکتب کے لوگ آتے ہیں ہمارے پاس 2 گھنٹے بھی بیٹھ کے پر چلے جائیں، انہیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم کسی مہدی کے ماننے والے کے پاس بیٹھ کر جائیں جن کے زمانے کا امام کے۔ یہ بعض اوقات تھوڑے سے مسائل ہیں، کوشش کریں فرزند زہرا کا ذکر زیادہ ہو، لوگوں کی توجہ بڑھے، پھر لوگ ہم سوچیں کہ مولا کیوں غائب ہیں، ہم کون سے کام کریں کہ میرے مولا کا ظہور ہو، اور آہستہ آہستہ وہ انتظار شروع ہو، وہ منتظرین دنیا میں آئیں اور آہستہ آہستہ مولا کے ناصرین آئیں، اور بالآخر ہمارا انتظار نہیں مولا کا انتظار ختم ہو جائے۔ مولا جو اپنے ناصرین کی راہیں دیکھ رہے ہیں، پروردگارا میرے مولا کے انتظار کو تمام کر، میں اپنے انتظار کے بعد نہیں کر رہا، میں نے تو بھی انتظار شروع نہیں کیا۔ یا اللہ فرزند زہرا کا انتظار ختم کر، ان ناصرین کو ظاہر کر جن کا انتظار مولا کر رہے ہیں۔ پروردگارا بحق محمد والے محمد ہمیں ان ناصرین میں سے قرار دے جن کا انتظار یوسف زہرا کر رہے ہیں۔ اگر ہم وہ ناصرین نہیں بن سکتے اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے، ان ناصرین کے خدمت گزار بننے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا مجھے حقیقی معنوں میں اپنے امام کا منتظر بنا۔ پروردگارا مجھے ایسا شیعہ بنا جس کے شب و روز سے میرے مولا کا قلب مبارک مسرور ہوتا ہو۔ خدایا ہمیں کچھ نہیں چاہیے، سب کچھ ہے ہمارے پاس، دولت آنے جانے والی چیز ہے، بچوں کے مسائل حل ہو جائیں گے، بیماریاں شفا پا جائیں گی، لیکن زہرا کے بیٹے کا فراق برداشت نہیں ہوتا۔ پروردگارا ان کے ظہور میں تعجیل فرما، دشمنان مہدی کو ذلیل و رسوا فرما۔ پروردگارا بحق محمد والے محمد حاضرین جو دعائیں اپنے دلوں میں لے کے آئے ہیں، بحق فرزند زہرا سب دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ اپنے اس درس کا اختتام مولا کی سلامتی کی دعا کے ساتھ، سب مل کر مولا کی سلامتی کے لیے دعا کریں۔